دیوبند جائے بغیر گھر بیٹھے آپ کو دیوبند کا فیض مل رہا ہے. دیوبند کے فارغ التحصیل عالم کا بیان سن رہے ہیں ہم یہاں بیٹھے ہوئے. شکر ادا کرا بھائی, شکر ادا کرنا چاہیے. جو ہماری مادر علمی ہے, بنیاد ہے پورے عالم میں, دیوبند کا فیض پھیل رہا ہے تو کتنا شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے حضرت مولانا مطلق قیصر قاسمی صاحب تم ہمارے درمیان موجود ہیں, اس کی باتیں سننے کو مل جاتی. انہوں نے جن جن اساتذہ سے استفادہ کیا وہاں پر تو ان کے اندر وہ سارا مجموعہ ہے. دس سال جتنے عرصے وہاں گزارے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بھی لیٹا ہوا تھا, تبھی ایسی اب چل رہی ہے تو میرے دل میں یہ آ رہی تھی کہ نماز سے متعلق جو ہے وہ بات ہونی چاہیے. تو مجھے ایسا اندازہ ہوا کہ یہاں مولانا اسی کے متعلق ہی بات فرما رہے تھے, مسجد اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں افضل ترین عبادت نماز کی اہمیت ہمارے دلوں میں پیوستہ فرما دے. اور ہمارے پیارے آپ کا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح سے نماز کی پابندی فرمائی اور اپنے اصحاب کو متعلقین کو اس کی تلقین فرمائی, تو اس کا کچھ حصہ اللہ ہمیں نصیب فرمائے, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا حضرت شیخ اول حضرت مولانا مجسم جانوی رحمۃ اللہ علیہ شہید عرف حضرت نے فرمایا کہ مجھے یاد نہیں ہے کہ میری تکبیر اولیٰ کبھی فوت ہوئی. ارے بھائی یہ بیچ کا خلا کیوں رکھتے ہو؟ کئی بار فرمایا کہ میں نے 40 روز کی جو فضیلت ہے کہ جو شخص 40 روز تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کرے تو اسے دو پروانے ملتے ہیں, ایک جہنم سے نجات کا اور دوسرے نفاق سے بری ہونے کا. تکبیر اولیٰ کے ساتھ 40 روز نماز پڑھ لے 5 وقت کی تو یہ دو پروانے. تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے ایک چلہ پورا کیا, پھر الحمدللہ کتنے ہی چلے ہوتے گئے. تو یہ چیز ہے محنت کی, یہ چیز ہے توجہ کی. محنت کا میدان یہ, نماز کیسا ہے تمام آنا چاہیے. پہلے بار یہ بات مذاکرے میں آتی رہی ہے, حضرت مفتی رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے آپ بیٹی میں تعریف فرمایا کہ حضرت ایک دفعہ دیوبند کے جلسے میں آئے, سرپرست تھے حضرت مفتی صاحب, سرپرست تھے حضرت دیوبند کے. تو مجمع تھا کافی, رش تھا, تو پتہ نہیں کون سی نماز تھی, مغرب تھی یا کوئی تھی, تو اس میں نماز کے بعد حضرت پہ موتی افسردگی طاری تھی. محسوس کسی اپنے خاص آدمی سے فرمایا کہ افسوس کہ آج تیئیس سال کے بعد تکبیر اولی فوت ہو گئی. افسوس کہ آج تیئیس سال کے بعد تکبیر اولی فوت ہو گئی. تو ایسے نہیں قطب العالم ہوئے تھے, کیسا قطب العالم مفتی حضرت حاجی امداد اللہ حاجی مکی رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے شیخ تھے, تو وہ ان کے اور حضرت بانی دارالعلوم دیوبند محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ان دونوں حضرات کے متعلق یہ فرمایا کرتے تھے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان حضرات سے یہ بندہ بیعت کرتا, حاجی صاحب کی نگاہ میں ان کا مقام, حاجی صاحب کے شیخ کی نگاہ میں ان کا مقام, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان حضرات سے یہ بندہ بیعت کرتا, تو معاملہ اس کے برعکس ہوا کہ انہوں نے بیعت کی. یہ مقام ان کے شیخ کے دل میں ان کا تھا, تو آخر کچھ تو ہوں گے نا بھائی, وہ یہی چیز تھی کہ دیکھو تیئیس سال تک بھی فوت نہیں ہوئی, کیسی محنت کی ہوگی. اور جو حاجی صاحب سے جب خلافت لے کے گئے تھے تو حاجی صاحب نے فرمایا تھا کہ یہی تھانہ بھون سے, تو حاجی صاحب فرمایا کہ مفتی رشید احمد ہمارے پاس جو تھا ہم نے دے دیا, ہمارے پاس جو تھا ہم نے دے دیا, اب اس کو بڑھانا تمہارا کام ہے. تو حضرت نے بعد میں اپنے خاص احباب میں فرمایا کہ میں نے سوچا کہ حضرت نے کیا دے دیا ہمیں, اس وقت تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا کیا دے دیا حضرت نے. پندرہ برس کے بعد پتہ چلا کہ حضرت نے کیا دیا تھا. اور ان کے ایک چچزاد بھائی تھے مفتی صاحب کے, وہ عاشق تھے ان کے, ایسے بس یعنی بالکل کہتے ہیں اتنی خدمت کرتے تھے ان کی, ہر وقت لگے رہتے ساتھ ساتھ, حج کے سفر میں بھی ساتھ تھے, بڑی خدمت کی. ان کا ذکر تذکرۃ الرشید میں ہے. تو انہوں نے یہ بات فرمائی کہ جب حضرت مفتی صاحب وہاں سے آئے اپنے شیخ کے پاس سے تھانہ بھون سے, تو ان کا تو رنگ ڈھنگ ہی بدل گیا. گئے تو تھے بڑے تم طراق سے تھانہ بھون, کسی سے مناظرے کے لیے گئے تھے, کسی علمی مباحثے کے لیے, اور وہاں حاجی صاحب نے ملاقات ہوئی تو فرمایا نہیں یہ سب چھوڑ دو, یہ سب بیکار چیزیں, اسے مت لگو. اور وہاں سے جب پلٹے تو بالکل ہی الگ, وہ عبادات کا شوق اور وہ کریا ازاری اور کیفیت ہی بدل گئی. یہ ہو کے آئے, جل جل بھن کے آئے شیخ کے پاس سے, اور ایسی محنت کی, ایسی محنت کی, کہتے ہیں کہ اتنا روتے تھے کہ لحاف تر ہو جاتا تھا سردیوں میں. سوچیے, تو بس یہ ہے کہ ہم لوگ بھی اس طرح توجہ دیں اور اس پر محنت کریں, اپنے عقائد کی درستگی, اپنے اعمال کی درستگی, نمازوں کا اہتمام, مردوں کے لیے جو ہے وہ پوری کوشش ہو بلا کسی حضور کے مسجد کی نماز نہ چھوٹے, فجر کا اہتمام بہت ضروری ہے. نوجوان ہے, ناپاکی ہو جاتی ہے, تو یہ ٹھان کے سوئے رات کو کہ مجھے جیسے ناپاکی ہو جائے گی تو میں غسل کروں گا, ایسے نہیں پڑھا رہوں گا کہ بھائی سردی ہو رہی ہے, ٹھنڈ ہے اور یہ ہے وہ, اور بس نماز ضائع کر دی. اسی وقت غسل کرنا افضل ہے, جب ناپاکی ہو رہی ہے اسی وقت غسل کرنا افضل ہے. اور ویسے آنس وسلم نے امت کی آسانی کے لیے یہ بھی عمل کیا ہے کہ اس وقت صرف وضو کر لیا اور پھر آخری حصے میں غسل فرما لیا تہجد کے وقت، اور جو ہے اس کے بعد پھر جماعت کی تیاری فرمائی امت کی سہولت کے لیے، کہ یہ بھی درجہ ہے. لیکن بہتر یہ کہ اس وقت جیسے ناپاک ہو آدھی اٹھ کے غسل کر لے. اور آج کل تو ڈاکٹر حضرات جو ہیں وہ اس کے فوائد بھی بیان کر رہے ہیں کہ جس وقت ناپاکی ہوتی ہے اس وقت غسل کرنے کے فوائد الگ ہیں. ہاں سائنس نے ریسرچ کر کے بتلایا ہے کہ اس وقت مسامات کھلے ہوئے ہوتے ہیں بالوں کے، تو اس کا نفع بیان کیا انہوں نے. تو بہرحال فوراً یعنی آدمی پاک ہو جائے اور پھر کہ نماز ضائع نہیں ہو، اور اگر اتنی ہمت نہیں ہے تو بھائی کم سے کم فجر سے پہلے پہلے تو ہو جائے پاک. اس طرح سے جو شادی شدہ حضرات ہیں وہ بھی اس کا اہتمام رکھیں، پاکیزگی ملے گی اور نماز جو ہے اس سے بچت ہوگی ضائع ہونے سے. اس لیے کہ جیسے چار نمازیں ضروری ہیں ایسے فجر کی نماز بھی ضروری ہے، اس میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. اللہ معاف فرمائے ہم اس وعید میں داخل نہ ہوں کہ جس میں آدھے سے فرمایا کہ منافقین پر دو نمازیں بڑی بھاری ہیں، عشاء اور فجر. ہم سب کے لیے سوچنے کی بات ہے، اگر اب تک ہم سے کوتاہی ہوتی رہی ہے تو ہم اب توبہ کر لیں اور اب اس کا جو ہے وہ اہتمام کریں آج سے. اور جیسا کہ ابھی گزشتہ اتوار کو وہاں خانقاہ ابرار افطریہ والنور میں یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر کسی کی نماز قضا ہو جائے فجر کی تو پھر اس کو ٹالے نہیں بلکہ فوراً اشراق کے بعد قضا پڑھے، اس کا بھی اہتمام کرے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ کہتا ہے اچھا چلو اب تو قضا ہو ہی گئی ہے پڑھ لیں گے کسی وقت، تو اس سے پھر وہ اہتمام نہیں آتا، پھر قضا میں طول ہوتا ہے، قضا پہ قضا ہوتی ہے. اور اگر اسی وقت پڑھ لے گا اہتمام سے اشراق کا وقت جیسے ہوا اور اس نے قضا نماز پڑھی، تو پھر آپ خود دیکھیں گے کہ آئندہ پابندی ہو جائے گی نماز کی. اور یہ بتلایا گیا تھا کہ زوال سے پہلے پہلے اگر قضا کر لے گا تو سنت کی بھی قضا کرے گا اور فرض کی بھی کرے گا. تو اس کا اہتمام ہمیں جو ہے بہت کرنا چاہیے. نمازوں کا پانچ وقت کی نماز عورتوں کے لیے گھر ہیں، مسجدیں نہیں ہیں عورتوں کے لیے، عورتیں اپنے گھروں میں اس کا اہتمام کریں. اور جہاں عورتوں کی نماز کا ذکر آتا ہے تو وہاں پر اول وقت کا حکم آتا ہے خاص کہ عورتیں اول وقت میں جو ہے نماز ادا کر لیا کریں، کیونکہ وہ یہی ہوتا ہے عموماً کہ وہ کام کاج میں مصروفیات میں جہاں تھوڑا سا دیر ہوا تو پھر اور دیر ہو جاتی ہے، اور وہ جہاں اول وقت کا اہتمام ہوتا ہے تو ادا ہو جاتی اور اس سے بچ جاتے ہیں قضا ہونے سے. اور اس کے دیکھا گیا ہے ماشاءاللہ بعض خواتین ہیں جو اول وقت میں اس کا اہتمام کرتی ہیں، چاہے مہمان بیٹھے ہوں یا اور کوئی مصروفیت ہو، بس وہ اٹھیں گی وضو کریں گی اور ماشاءاللہ نماز ادا کر لی. تو عورتوں کے لیے گھر پر ہے نماز اور اول وقت، اس کا اہتمام رکھیں. بعض خواتین ہیں وہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اب وہ جو ہے پیشاب وشاب کر دیتے ہیں، ناپاکی ہو جاتی ہے، تو اب وہ بس اسی اسکت میں کاہلی میں کہ بھائی پیشاب ہے اب کون دھوئے، وہ سردی ہو رہی ہے، تو یہ بڑے نقصان کی بات. ان کے لیے فرمایا کہ وہ ایک جوڑا تیار رکھیں، ہر چیز کا حل موجود ہے، اہتمام چاہیے بس. بزرگوں سے سنا کہ فرمایا ایک جوڑا اپنا تیار رکھیں کہ جیسے نماز کے وقت آئے جھٹ سے بدل لیا اور جا کے وضو کر کے نماز پہ کھڑے ہو گئے. اور پھر امید ہے اگر کہ پھر کپڑے گندے ہوں گے ناپاک ہوں گے تو اس لو خیر سے پھر بدل کے وہی والا پہن لو. اگر یہ ہے کہ بھائی بچہ چھوٹا ہے اور بار بار کر رہا ہے تو اس کو پہن لیا، پھر نماز کے وقت آئے پھر بدل لیا، اگر ان کے پاس زیادہ کپڑے نہیں ہیں اور کوئی ایسا مسئلہ ہے تو اصل چیز اہتمام ہے. جب اہتمام ہوگا تو وہ میرے حضرت حاجی محمد فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے سکھر میں, حضرت نے فرمایا ایک مرتبہ کہ پاک بستر پہ سو اور پاک کمبل اوڑھو, پاک لحاف اوڑھو, پاک چادر اوڑھو. اور پھر آگے حل بھی بتلایا. واضح کرتے ہیں بھائی کیسے, ہمارے تو بچے چھوٹے بچے ہیں, شیرخوار ہیں, بستر پہ پیشاب کر دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ. حضرت نے فرمایا ارے بھائی اسی پہ ایک پاک چادر بچھا لو, نیچے نیچے پیشاب والا ہے تو اوپر ایک پاک چادر بچھا لو, بستر پاک ہو گیا. اوپر لحاف پہ کمبل پہ کوئی شک ہے تو اس کے نیچے چادر بچھا لو اور اوپر لحاف رکھ لو تو وہ پاک ہو گیا. یعنی آپ دو پاک کے بیچ میں آ گئے. اگر نیچے نہ پاک ہے تو نیچے, بھائی فرش پہ بھی تو یہی ہوتا ہے نا, کہیں پہ اگر کوئی گندگی ہے تو ہم جانواز بچھاتے ہیں تو وہ ناپاکی ختم ہو جاتی ہے نا, جانواز پاک ہو جاتا ہے. اگر کہیں کچھ پڑا ہوا بھی ہے اگر نیچے فرش پہ جانواز بچھایا, جانواز پاک ہے. تو بس وہی چیز ہے اس میں کہ پاک بستر پہ جو ہے سو, پاک چادر اوڑھو اور باوضو سو. رات میں کوشش کرو وضو کر کے پھر لیٹے, اگر وضو پھر ٹوٹ جائے تو کوئی بات نہیں, جب تک رہے گا جب تک رہا تو روز ہوتے ہی عرش پہ جا کے سجدہ کرتی ہے, پرواز اس کی وہ وہاں تک جاتی ہے, سجدہ کر کے آتی ہے. تو ان چیزوں کی عادت ہمیں اپنے زندگی میں ڈالنی چاہیے. ان اس محنتوں کا جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ جو ہے ہمارے عمل میں یہ چیزیں ایسی آ جائیں کہ عادت ہو جائے, تکلف نہیں رہے پھر. اور تھوڑے دن تکلف کے بعد پھر عادت ہو جاتی ہے. شروع شروع میں تھوڑا سا مجاہدہ ہوتا ہے, تھوڑا سا اہتمام کرنا پڑتا ہے, لیکن پھر کیا ہوتا ہے, پھر اس طرح کیے بغیر چین ہی نہیں آئے گا. حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ, ان کا کیا عالم تھا, ایسی نفاست اور ایسی جو ہے مزاج میں جو ہے وہ آ چکی تھی, نظافت آ چکی تھی کہ ایک مریدنی نے, بڑی بی نے ایک لحاف سیا شیخ کے لیے محبت سے اور لے کے آ گئی. حضرت جو ہے لیٹ چکے تھے, رات میں دروازہ کھٹکھٹا دیا تو کہا حضرت جی میں آپ کے لیے یہ لحاف لائی ہوں. اچھا لیا, پھر لیٹ چکے تو کہا اچھا ڈال دے تو ہی, میں آپ کہاں اٹھوں گا, بڈھے تھے بالکل. تو وہ بھی بڑی بھی لا کے ڈال دیا ان کے. اب رات بھر کروٹ بدلتے ہوئے گزر گئی. صبح اٹھے تو خادم خاص تھے غلام علی, جو بعد میں شیخ غلام علی ہوئے, جن سے خالد کردی اپنے عراق سے فیض لینے آئے. انہیں یہی شیخ غلام علی سے عراق کے شاہ خالد کردی عالم وہ فیض لے کے گئے, یہ ان پڑھ آدمی سے, یعنی غیر عالم سے. اور پورا سلسلہ وہاں پھیلایا جا کر کے, آج تک وہ سلسلہ موجود ہے وہاں پر, اس سلسلے کے وہاں آج بھی ہیں. حضرت مولانا سید ابو الحسن ندوی صاحب نے تحریر فرمایا اپنی کتاب میں. تو غلام علی صبح میں دیکھیے کیا ہے, مجھے رات بھر نیند نہیں آئی, دیکھا اس کو تو لحاف تو صحیح تھا. حضرت نے کہا حضرت لحاف تو بہت صحیح ہے. اچھا مجھے دیکھا, جب دیکھا تو ارے جبھی تو میں کہوں یہ ٹیڑھی ٹیڑھی سلائی کی ہوئی ہے اس نے, سلائی جو تھی وہ ٹیڑھی ٹیڑھی تھی. جلدی میں کیا کیا اس نے, بڑی بھی نے بس اپنی بوڑھی تھی وہ بھی بیچاری, تو وہ ٹیڑھی ٹیڑھی سلائی ایسی ہو کہ وہ حضرت کو ہضم ہی نہ ہو. مغلیہ خاندان کے جو تھے کون بادشاہ, وہ آئے ان سے ملنے تو ان کے ساتھ ایک صاحب اور تھے, تو حضرت کی نگاہ ان کے نفے پہ پڑ گئی. تو دیکھا ایک طرف چونٹ زیادہ ہے اور ایک طرف کم ہے, سر پکڑ کے بیٹھ گیا, سر میں درد شروع ہو گیا. پھر ان کے جاتے دیکھا ارے بھائی ان کے ساتھ آپ کا گزارا کیسا ہوتا ہے جن کو شلوار بھی نہیں پہننی آتی. دیکھو ایک طرف چونٹیں اتنی پڑی ہوئی ہیں اور ایک طرف چونٹیں اتنی سی ہے, آپ کو کیسے گزارا ہوتا ہے ان کے ساتھ. تو اس پہ عرض کر رہا ہوں کہ خیر یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم بھی ایسے ہو جائیں, یہ تو الگ ہی ان کی شانتی شانہ مزاج کے تھے اور وہ اس میں معذور تھے بیچارے. ان چیزوں میں کوئی, ان چیزوں کو بزرگی سے کوئی وہ نہیں ہے کہ یہ چیزیں ہوں گی تو بزرگی ہوگی. مطلب کہنے کا یہ کہ بعض اوقات ایسی نظافت بھی آ جاتی ہے اور ایسی نفاست بھی آ جاتی ہے. اصل چیز یہ ہے کہ جب آدمی کسی چیز کو پہ محنت کرتا ہے تو پھر عادت بنتی چلی جاتی ہے اس کی, اسی میں اسی چیز کی, اور وہ اس کی طبیعت بن جاتی ہے, جس کو کہتے ہیں عمر شرعیہ کا عمر طبعیہ بن جانا. وہ یہی ہے بزرگی. دو چیزیں منتحیان جو ہوتے ہیں اللہ کے راستے میں جو چلنے والے ہیں, اللہ فرمائے میرے جیسے جو ہے مبتدی ہیں جنہوں نے بھی راستہ شروع کیا ہے, اور ایک ہے منتحیان کہ جنہوں نے راستہ طے کر لیا اور وہ اونچے مقام پہ پہنچ گئے. تو فرمایا جو منتحیان کو دو چیز عطا ہوتی ہے, پہلی چیز نماز کی رغبت. آج فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں, قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں. کتنی نماز پڑھتے تھے تو ان کی اتباع میں فرمایا کہ جو ہے نا ان کو بھی حضور کی اتباع میں نماز کی رغبت ملتی ہے. دوسری چیز تلاوت کا ذوق ملتا ہے, قرآن سے عشق ہو جاتا ہے. بس ان کے لیے دو کام ہوتے ہیں اور دونوں مسنون ہیں, یعنی عادت کے اعتبار سے. ویسے تو احکام کے اعتبار سے نماز فرض ہے اور نفل اس کے علاوہ ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں نماز کا شوق شغف اور تلاوت کی رغبت, یہ منتحیان کو ملتی ہے. انہیں اس میں انتہائی رغبت ہو جاتی ہے. یہ شیخ غلام علی رحمۃ اللہ جن کا ذکر میں نے بھی کیا ہے, یہ 10 سپارے پڑھتے تھے روزانہ. تو اللہ کا شکر ہے ہر زمانے میں ایسے لوگ ہیں اور جو اس پہ رغبت اللہ نے دی ہے. ہمارے وہاں بہار میں ہمارے نانا جان کے محلے میں ایک صاحب تھے, تو وہ حافظ تھے اور ایسے پکے حافظ. ان کی زبان ہر وقت تلاوت میں رہتی تھی, ٹانگے میں بیٹھتے تھے اور سفر کر رہے ہوتے تھے, پوری آبادی جانتی تھی, پورا شہر جانتا تھا کہ یہ ہر وقت تلاوت کرتے رہتے ہیں. زبان ان کی بس اٹھتی نہیں تھی, ایسا اللہ نے ذوق دیا. اللہ کا شکر ہے اس زمانے میں, ہر زمانے میں, ہمارے زمانے میں بھی ماشاء اللہ لوگ ہیں جو 10-10 سپاروں کے ماشاء اللہ وہ ہیں, عادی ہیں, اس سے بھی زائد کے. خود ہمارے حضرت شہید رحمۃ اللہ علیہ اتنی مصروفیات کے باوجود ایک منزل روزانہ پڑھتے تھے اور ساتویں دن ختم قرآن کرتے تھے. تو دو چیزیں عطا ہوتی ہیں, ایک نماز کی رغبت اور ایک تلاوت کا ذوق شوق. اور یہ ساری جو محنت ہے وہ اسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے, یہ ذکر اذکار, یہ مراقبات اور یہ مجاہدے اور یہ صحبت, ان سب کا حاصل کیا ہے, وہ یہی مسنون چیزیں حاصل کرنا, ان چیزوں سے ذوق پیدا کر کے ادھر پہنچانا اس مقام پہ کہ ذوق صحیح ہو جائے تو وہ چیز حاصل ہو جائے. بعضے کہتے ہیں نا کہ آپ تو تفسیر تو پڑھتے نہیں, آپ درس قرآن تو سنتے نہیں یا دیتے نہیں, حالانکہ قرآن تو سب کچھ ہے. تو بھائی یہ اسی سب کچھ کو کرانے ہی کی تو یہ محنت ہے. یہ جو اللہ والے ان کے خادمین ہیں, یہ کیا کرتے ہیں آدمی کے اندر, یہ اسی تفسیر پڑھانے کا شوق پیدا کر دیتے ہیں آدمی کے اندر, وہی علم حاصل کرنے کا ذوق پیدا کر دیتے ہیں آدمی کے اندر. جب بھوک پیدا ہو گئی, اب کھانا کھاتے رہو, کبھی کچھ کھاؤ کبھی کچھ کھاؤ کبھی کچھ کھاؤ, بھوک پیدا ہونا چاہیے. وہ بھوک یہاں پیدا ہوتی ہے نا, اور اصل بھوک پیدا کرنا ہے. ہاں, لیکن بعد میں پھر صحیح کھانا کھانا اور صحیح جگہ کا کھانا یہ بھی ضروری ہے. کہیں جو ہے نا کوئی حرام ملا ہوا کسی بازاری کے ہاتھ میں حرام ملا ہوا کھانا نہ شروع کر دینا، سمجھے نا، اس کی چھان پھٹک ضروری ہے. یعنی دین سیکھنے اگر پھر کہیں جائے بھی آدمی اور کسی سے تفسیر پڑھ لے یا وہ درس سن لے تو یہ دیکھ لے کہ اس جگہ صحیح بھی ہے یا صرف خالی وہ چکنی چپڑی باتیں ہی ہیں، چٹکلے ہی چھوڑے جا رہے ہیں وہاں پہ. ہاں، کیونکہ آج کل چٹکلے چھوڑنے والے بہت ہیں. ابھی میرے کانوں میں آواز پڑی ہے کہ وہ بات یہی تھی کہ آج اتنے لوگ آ گئے ہیں میدان میں کہ ان کا کسی کو پتہ ہی نہیں کہ ان کی یہ آئے کہاں سے ہیں. یہ جس کے متعلق ہمارے شیخ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ کے مفتی صاحب سے فرمایا کرتے تھے، یہ دیکھ لو جس سے دین سیکھتے ہو یہ ضرور دیکھ لو کہ اس کا بھی کوئی بابا تھا کہ نہیں اور اس کا بابا کون تھا، یہ ضرور دیکھ لینا. ہر ایک کے پیچھے مت چل پڑنا. بس بھائی اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، ہم سب کو صحیح ذوق پیدا فرما دے. الحمد للہ رب العالمین. دعا فرمائیے.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فاغفر لنا ربنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. الہ العالمین، ہماری خطاؤں کو، کوتاہیوں کو، لازشوں کو، گناہوں کو معاف فرما، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں اپنی معرفت بھی نصیب فرما اور اپنا تعلق بھی عطا فرما. الہ العالمین، اپنی ذات اور صفات پر کامل یقین ہم سب کو نصیب فرما. الہ العالمین، کفر سے، شرک سے، بدعات سے، گمراہیوں سے ہماری پوری امت کی حفاظت فرما. الہ العالمین، اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور عملی محبت عطا فرما. الہ العالمین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرما. الہ العالمین، الحمدللہ جن بزرگوں سے آپ نے ہمیں رابطہ عطا فرمایا، الہ العالمین بڑے بزرگ شخصیات تھیں، الہ العالمین ان سے استفادے کی توفیق ہم سب کو نصیب فرما. ان کے اقوال سے، ان کے افعال سے، ان کے فرمودات سے الہ العالمین بھرپور استفادے کی توفیق نصیب فرما. الہ العالمین، ہمارے جتنے شیوخ اس وقت موجود ہیں، الہ العالمین ان کی قدر و قیمت نصیب فرما. الہ العالمین ان کو، الہ العالمین ہمارے سروں پر تا دیر سایہ عطا فرما کر، الہ العالمین ان کی محفلوں میں، ان کی صحبتوں میں بیٹھنے اور ان سے استفادے کی توفیق نصیب فرما. الہ العالمین اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے تمام بیماروں کو شفا کاملہ نصیب، ہمارے شیخ کو الہ العالمین صحت کاملہ، صحت عاجلہ، شفا کاملہ نصیب فرما. تمام گھر والوں کو صحت اور عافیت نصیب فرما. ہم سب کو صحت اور عافیت نصیب فرما. ہمارے گھر والوں کو صحت و عافیت نصیب فرما. الہ العالمین تمام ہم میں، ہمارے متعلقین میں جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، سب کو صحت اور شفا عطا فرما دیجیے. اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے الہ العالمین درد دل بھی نصیب فرما، درد محبت بھی نصیب فرما. الہ العالمین بڑوں کی صحبت کے نتیجے میں، الہ العالمین جو معرفت کے ابواب کھلتے ہیں، الہ العالمین ان کو سمجھنے کی توفیق نصیب، ان پر عمل کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اب الہ العالمین اپنی رحمت کے دروازے کھول دیجئے, اور الہ العالمین ہمارے دلوں کے قفل کو کھول کر الہ العالمین اپنی معرفت نصیب فرما, اپنی محبت نصیب فرما, الہ العالمین اپنا تعلق اور اپنا قرب نصیب فرما دیجئے, الہ العالمین اپنے فضل سے کرم سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.